هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، یہ پروگرام ہے احکام قرآن. اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف احکامات عطا فرمائے ہیں، مختلف احکامات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. سورہ نساء جو ہے اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کا. آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی.
محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں ان کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو دو بنیادی باتیں یہاں شامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا ہے، ان پر ایمان لانا نجات کا واحد راستہ ہے. اگر ان پر ایمان نہیں لایا گیا تو پھر نجات نہیں مل سکتی. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عقیدے کے اندر مخالفت کرے گا وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے. اور دوسری بات اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کی گئی کہ جو مسلمانوں کا راستہ ہے وہ راستہ اپنانا ضروری ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ مسلمان جس راستے پر ہوں اس راستے کی اتباع کی جائے گی. نیا دین، نیا راستہ، نئی باتیں، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. تو یہ میں نے خلاصہ بیان کیا، اور مزید جو تفصیل ہے وہ عنوانات کی فہرست آپ کے سامنے چلے گی. اس فہرست میں ہم تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں کہ آج کے سلسلے کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت کن کن اہم عنوانات پر گفتگو ہوگی. آج بڑے ہی اہم عنوانات ہیں، آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
قرآن کی روشنی.
سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کتنی طرح کی ہے. نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ایمان کب برباد ہوتا ہے. نمبر 3، ہدایت کے کیا معنی ہیں. نمبر 4، سبیل مسلمین کی اتباع کی کیا اہمیت ہے. نمبر 5، دین کے 4 ستونوں میں سے ایک اہم ستون اجماع کا ثبوت. نمبر 6، اجماع کی کتنی اقسام ہیں.
پہلا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفت ہے، اس آیت میں بات کی گئی کہ امی اشاقی کے رسول کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے. اشاقی کسے کہتے ہیں، شاق کسے کہتے ہیں، کہ ایک چیز کے حصے کر لیے جائیں، ایک چیز کو تقسیم کر دیا جائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین اگر کوئی قبول نہیں کرتا، وہ اس دین سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے مخالفت کرنا کہتے ہیں، الگ ہونا کہتے ہیں. مخالفت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے عقیدے میں مخالفت کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو عقیدہ لے کر آئے کوئی شخص اس عقیدے سے الگ ہو جائے، یا معاذ اللہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا جو دین ہے اس سے نفرت کرنا شروع کر دے، یہ مخالفت کہلاتا ہے. اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ پیچھے ایک آیت مبارکہ ہم سورہ نساء کے ہی سن چکے ہیں, اس کے اندر ایک پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا کہ تومہ ایک شخص تھا, اس نے چوری کی آٹا, اس کا جو ہے وہ گھر سے چلتا رہا اور یہودی کے گھر جا کے چھپا دیا. اب جب علامات نظر آئی تو اور بھی خوش ہوا کہ جناب اب یہودی کا جو گھر ہے اس کی طرف سارے قرائن جا رہے ہیں اور اسے سزا دی جائے گی. لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر آگاہ کیا کہ چور یہودی نہیں بلکہ یہ خود ہے. اس شخص کو جب سزا سنانے کا ڈر ہوا تو وہ فرار ہو گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر مرتد ہو گیا, اور ایک کچھ دن کے بعد ہی یہ شخص اپنے انجام کو ہی پہنچا. اس کے انجام کے تعلق سے واقعات مختلف ہیں. ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ یہ کہیں نقب زنی کر رہا تھا, کچی دیوار تھی اور اس میں سوراخ کر کے کسی گھر میں گھسنا چاہ رہا تھا, وہ دیوار اس کے اوپر آ گری اور یہ مر گیا. تو اس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے بجائے, اس پر تو ہدایت واضح ہو چکی تھی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں, کہ جو بات میری چھپی ہوئی تھی, جو میرا راز تھا, ساری علامات اور سارے قرائن یہودی کی طرف جا رہے تھے, لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے میری چوری کو دیکھ لیا. اس پر تو واضح ہو چکا تھا من بعد ما تبین له الہدى, اب ہدایت اس پر واضح ہو چکی تھی. اس کے باوجود اس نے ارتداد کو اپنایا, یہ الگ ہو گیا, نئے دین کو اختیار کر لیا. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دے گا, اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم میں ہی رہنا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے تعلق سے ایک بات جاننے کی یہ ہے کہ مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مخالفت ہوتی ہے عمل کے اندر, یعنی عمل کی مخالفت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر کوئی عمل نہ کرے. تو عمل نہ کرنا بد عملی, اس کا نتیجہ نکلتا ہے بد عملی سے کوئی کافر نہیں ہوتا, نہ فرمانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کافر ہوتا ہے کوئی بھی شخص بغاوت سے, جب اس کے دل کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کا جو دین متین ہے اس کا خلاف بغاوت پیدا ہو جائے, اس کا خلاف نفرت پیدا ہو جائے, جب وہ عہد وفا کے بجائے بغاوت کے راستے پر نکل پڑے, تو پھر ایسا جو شخص ہے وہ کفر کا مرتقب ہوتا ہے, ارتداد کا مرتقب ہوتا ہے, اس کا دین ایمان محفوظ نہیں رہتا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی رہنے کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا باقی رکھی جائے. کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. ایک شاعر کہتے ہیں کہ زمانہ چھوٹ جائے پر تمہارا در نہ چھوٹے گا, زمانہ چھوٹ جائے پر تمہارا در نہ چھوٹے گا, کہ ساقی تیرے میخواروں کو گداری نہیں آتی. ایک اور شاعر کہتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں, بد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہیں ہم, بد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہیں ہم, منکر نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. اعلیٰ کا شعر ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ایک مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے, بے عمل تو ہو سکتا ہے, سست اور کاہل تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ باغی نہیں ہو سکتا. وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدے میں مخالفت نہیں کر سکتا, اس کے دل کے اندر آپ کی نفرت کبھی نہیں آ سکتی. تو مخالفت دو طرح کی, یہاں اس آیت مبارکہ میں جس مخالفت کا ذکر ہے, یعنی جو مخالفت مقصود ہے, اس مخالفت سے مراد ہے وہ مخالفت کہ جو کفر کو مستلزم ہو, جو ارتداد کو مستلزم ہو, کہ اس مخالفت کا کرنے والا مرتد کہلائے. بہت طویل موضوع ہے, اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی مخالفت ہے جس سے ایمان برباد ہوتا ہے. آپ اسے سن چکے ہیں, عقیدے کے اندر مخالفت ہو تو ایمان برباد ہو جاتا ہے. مزید کون سے ایسے کام ہیں کہ جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہوتا ہے کسی مشورے میں اختلاف رائے کرنا, اور ایک ہوتا ہے بد عملی, عمل نہ کرنا, اور ایک ہوتی ہے مخالفت. اختلاف رائے یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے جرمٹ میں ہوتے، آپ لوگوں سے ان کی آرا پوچھتے، تو صحابہ اکرام علی مردوان نے بھی اختلاف رائے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اختلاف رائے کیا۔ اختلاف رائے کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن اختلاف رائے کے اندر جو اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا تمام کے تمام فرشتوں کو منظور تھا۔ صحابہ اکرام جب نبی اکرم علیہ السلام سے اختلاف رائے کرتے، اس کے باوجود رسول اکرم علیہ السلام کا جو فیصلہ ہوتا وہ فیصلہ ان کو قابل قبول ہوتا، وہ فیصلہ ان کو منظور ہوتا، اس فیصلے کے تعلق سے ان کے دل کے اندر کبھی کوئی کجی مطلب کہ دور سے بھی نہیں گزرتی تھی۔ تو ایک ہوتا ہے اختلاف رائے کرنا، اس کے مراتب کیا ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، حکم کیا لگے گا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب نبی اکرم علیہ السلام سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور خود فرماتے تھے تمہاری کیا رائے اس بارے میں، تمہاری کیا رائے ہے۔ اب جب نبی اکرم علیہ السلام کی رائے آ چکی، اب آپ کی رائے آنے کے بعد اب ہم کوئی اختلاف رائے نہیں کر سکتے، اب نبی اکرم علیہ السلام کی رائے ہی مقدم ہے، آپ کی رائے ہی ہدایت کا راستہ ہے اور فلاح کا راستہ ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نافرمانی، نافرمانی کا دوسرا نام ہے بد عملی، اور تیسری چیز ہوتی ہے عقیدے کے اندر مخالفت۔ اب عقیدے کے اندر جو مخالفت ہوتی ہے اس سے بندہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کس کس انداز پر یہ پائی جا سکتی ہے؟ ایک اس کا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان کر لے، یہ عقیدہ اپنا لے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اپنانا بغاوت ہے، یہ عقیدہ اپنانا نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ وہ مخالفت ہے کہ جس کا نتیجہ کفر کے ذریعے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ سے محبت رکھنا چاہیے ہی نہیں، یہ شخص اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص رسول اکرم علیہ السلام کے کسی فعل، کسی قول اور آپ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کے متعلق استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، آپ سے منسوب کوئی بھی چیز ہو، یہ ماننے کے بعد کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی ہے اور اس چیز کی، اس قول کی، اس فعل کی تحقیر کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ آپ کی رسپیکٹ کو لازم نہ سمجھنا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو مخالفت فی العقیدہ کو شامل ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ختم نبوت کا انکار کرنا کھلی بغاوت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ رب العزت نے جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، کوئی اور شخص اگر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں حضور خاتم النبیین نہیں ہے، میں نبی ہوں یا فلاں نبی ہے، تو یہ جس طریقے سے ہم ایک لفظ سنتے ہیں کہ جناب ریاست کی رٹ چیلنج کرنا، یعنی ریاست جو ہے وہ عام جرائم پر چھوٹی موٹی سزائیں دیتی ہے، لیکن جب ریاست کی رٹ چیلنج کی جاتی ہے، ریاست کے ساتھ غداری کی جاتی ہے، تو ریاست اس کو سب سے بڑی سزا دیتی ہے اور اس سزا کو دنیا جو ہے سزائے موت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے بعد فلاں نبی ہے یا فلاں نبی ہے، یہ جو عقیدہ رسالت ہے یہ اس کے ساتھ بغاوت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ بد عہدی ہے، بے وفائی ہے۔ اور جب بھی کوئی مسلمان نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کرے گا، اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو رسول اکرم علیہ السلام سے الگ راستہ اپنائے گا، الگ راہ لے گا، عقیدے میں آپ کی مخالفت کرے گا، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، کہ جس راہ پر ہے اسی راہ پر اسے چھوڑ دیا جائے گا، وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَا، اور اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ بندہ اس نہج پر اور اتنی دوری پر کیسے پہنچتا ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا کلمہ گو شخص، کلمہ پڑھنے والا جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں، اس سے کیسے متصور ہے کہ وہ اس نہج پر پہنچ جائے گا، ایسے راستے پر چل پڑے گا کہ جس راستے کے اندر اسے بغاوت اختیار کرنا پڑ جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیت ہے یعنی سورہ نساء کی جو آیت نمبر 114 ہے, پہلے ہم اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں, پھر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ کیسے جو ہے بندہ اتنی دور بھٹک سکتا ہے اور ایسی وادیوں میں جا سکتا ہے جو وادیاں کفر کی وادیاں ہیں. آئیے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا, اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے.
اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جناب جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نہ خیر پر مشتمل ہوتی ہے نہ بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے, نہ مسلمان کی اصلاح اور دو لڑنے والوں کو ملانے کے تعلق سے مشتمل ہوتی ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی باتوں میں خیر ہی نہیں ہوتا. جب کسی کی باتوں میں خیر نہیں ہوگا, جہالت ہوگی, کم علمی ہوگی, تو پھر وہ بہت دور نکلنا شروع کرے گا, آہستہ 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 دور نکلتا چلا جائے گا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے ایسے پیجز ہیں, بہت ساری ایسے جگہیں ہیں جہاں ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں, جہاں تحریریں ڈالی جاتی ہیں, اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا ذہن دیا جاتا ہے کہ جناب دین جو ہے یہ بوسیدہ چیز ہے, جناب دین پر عمل نہیں ہو سکتا, دین کو چھوڑ دو. یعنی سلو پوائزنگ کے ذریعے ایک ذہن دیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بیزاری پیدا ہو, بغاوت پیدا ہو. آج ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں یہ کون سا دور ہے, ففتھ جنریشن کی وار چل رہی ہے جہاں پر کانٹینٹ کو مس گائیڈ کر کے منتقل کیا جاتا ہے, جہاں پر نظریات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں, کیا ان کے مفادات ہوتے ہیں. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. میں دو چار دن پہلے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, ایک شخص کو اس میں دکھایا گیا کہ جناب ایک غیر مسلم کی کوئی قبر ہے, کوئی پرانا غیر مسلم ہوگا, مشہور و معروف ہوگا. اب ایک شخص کو دکھایا گیا, واقعہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ایک بزرگ کی قبر ہے اور میری تو یہ تمنا, یہ تو میرا تو یہ گمان ہے کہ اس بڑا پہنچا ہوا آدمی اور بڑا پہنچا ہوا یہ شخص ہے. ارے ایک غیر مسلم کیسے پہنچا ہوا ہو سکتا ہے, جو ہے ہی غیر مسلم, جو جس کا ٹھکانہ قرآن حدیث نے جہنم قرار دیا ہے, کیسے پہنچا ہوا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سلو پوائزنگ کے ذریعے ایک بات بیان کی گئی ہے کہ جناب یہ ادیان کا فرق کوئی اثر نہیں ڈالتا اور سب ٹھیک ہے, سب بہتر ہے, سب ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اور غیر اسلام ایک ہوں؟ اسلام ایک صاف دین ہے, کفر ایک گندا دین ہے. کفر کے اندر شرک ہے, کفر کے اندر غیر خدا کو خدا مانا جاتا ہے. کچھ کفر کی اقسام ایسی ہیں جو دہریت پر مشتمل ہیں, خدا کے انکار پر مشتمل ہے. کفر کی راہ اپنانے والا رسالت کو نہیں مانتا, انبیاء کو نہیں مانتا, نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اور کفر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کا دور بڑا نازک ہے. آج کے دور کے اندر جو قرآن پاک نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, کہ ان لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے, تو پہچاننے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب چاہتے کیا ہیں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, مدعا کیا ہے, مقصد کیا ہے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے, ورنہ بندے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں چلا گیا. مسلم ممالک کے اندر بہت ساری طریقے چلتی ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں, جو مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان حکمران ہیں, اس میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ فائق ہوں, وہی فیصلہ کن ہوں, اور انہی کے ذریعے سارا نظام چلے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ایسا قانون بھی موجود ہے, آئین کے اندر شک بھی شامل ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے مد مقابل کے اندر بہت ساری مطلب کے طریقے چلتی ہیں. کسی طریقے کو سوشلزم کا نام دیا جاتا ہے, کسی کو لبرلزم کا نام دیا جاتا ہے, کسی کو کمیونزم کا نام دیا جاتا ہے. اگر ان تحریکوں کا مفاد صرف نظام ہو, کہ بھئی یہ حساب کتاب کے نظام میں یہ ادارے ہیں ہم ان طریقوں سے چلائیں گے تو ایک الگ بات ہے، اب یہ دین کے کوئی مقابل نہیں ہے. لیکن اگر ان طریقوں کا مفاد، ان طریقوں کا مقصد اگر یہ ہے کہ دین محمدی کو چھوڑ دیا جائے، دین محمدی سے بندہ دور رہے، دین محمدی کے اندر نقائص ہے معاذ اللہ، اگر ان کا مفاد یہ ہے تو پھر یقینی طور پر ایسی کسی بھی چیز کی طرف مسلمان نہیں جائے گا کہ جہاں اس کے دین کی مخالفت موجود ہے، جہاں اس کے دین کی ناپسندیدگی بیان کی جاتی ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اومن یشاقق الرسول، کہ جس کا راستہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اس کا راستہ خطرناک راستہ ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا من بعد ما تبین له الہدى، کہ ایک شخص جو ہے وہ کفر کی طرف پلٹتا ہے حالانکہ ہدایت تو اس پر واضح ہو چکی تھی، اس کو پتا تھا اس دین کے خصائص کیا ہیں، اس دین کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنے حقوق کا پاس رکھا گیا ہے، کتنے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اس دین نے معاشرے کو جہالت سے نکال کر نور میں داخل کیا ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود، ہدایت ملنے کے باوجود اگر گمراہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بھی جہنم میں ہے. تو ہدایت کس کو کہتے ہیں، ہدایت کے معنی کیا ہے؟ علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی، نویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز. انہوں نے اس کتاب کے اندر ہدایت کے چار معنی بیان کیے. فرمایا ہدایت کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جاندار کو عطا فرماتا ہے، اس سے مراد عقل ہے، عقل، فطانت و ذہانت. ہر جاندار کو اس کے حصے کے مقدار میں پہچان دی جاتی ہے، عقل دی جاتی ہے. انسان جو ہے اسے عقل اس کے اعتبار سے ملی، جانوروں کو ان کے اعتبار سے ملی، ہر جاندار کے اندر ایک عقل دی جاتی ہے جو اس کے لیے نور ثابت ہوتی ہے، جو حواس خمسہ کا ادراک کرتی ہے، جو حواس خمسہ کے پیغام کو سمجھ کر آگے چلتی ہے. یہ بھی ہدایت کی قسم ہے. فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس ہدایت کا تذکرہ بھی کیا ہے. فرمایا گیا اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک بناوٹ دی ہے، انسان کی الگ بناوٹ ہے، جانوروں کی الگ بناوٹ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ جانداروں کو عطا فرمائی. تو یہاں جو سوجھ بوجھ جس کو کہا گیا وہ ہدایت کی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک ہدایت کا معنی ہے. دوسری قسم یہ بیان کی گئی کہ وہ ہدایت کہ جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجتا ہے، انہیں ہادی بنا کر بھیجتا ہے، ان پر کتاب اتارتا ہے، اور وہ لوگوں کو اس ہدایت کی طرف آنے کا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس ہدایت کو اپنا لو تو نجات پا جاؤ گے. یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے. اور فرمایا گیا وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا، اور ہم نے لوگوں کے پاس اپنے انبیاء اور مرسلین کو ہادی بنا کر بھیجا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہدایت کی ایک تیسری قسم ہے. فرمایا گیا والذین اهتدوا زادهم هدى، اس ہدایت کا معنی ہے توفیق خاص، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو خاص توفیق عطا فرماتا ہے. جب خاص توفیق عطا فرماتا ہے تو انہیں خاص ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ملتا ہے. ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد اب جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا بڑھتا ہے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، راستے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہدایت کی تیسری قسم ہے کہ خاص توفیق کا ملنا. ہدایت کی ایک چوتھی قسم ہے، اس سے مراد ہے جنت کی طرف جانا. فرمایا گیا کہ جو اچھے اعمال کریں گے ان کو جزا کیا ملے گی، کہ ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا. تو یہ ہدایت کی چار قسمیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہدایت کا لفظ ہے یہ ان چاروں معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی گہری باتیں کی ہیں، ان کا ایک خاص فائدہ بھی ہے. خاص فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ ہدایت دیتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا گیا آپ ہدایت نہیں دیتے. اب کچھ لوگ ایک بات کو لے کے اپنا جو ہے وہ مطمع نظر اور خاص زاویہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ہدایت کے چاروں معنی پیش نظر نہیں ہوں گے تو پھر بندہ گمراہی کا شکار ہوگا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس قسم کی ہدایت نہیں دیتے اس سے کیا مراد ہے کہ جب ایک بندے نے ایمان ہی قبول نہیں کیا تو جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہدایت دیتے ہیں کہ جو ہدایت نور کی ہدایت ہے، جو ہدایت انبیاء لے کر آتے ہیں، بلا شبہ آپ وہ ہدایت لانے والے ہادی ہیں، مہدی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑا ہی اہم نقطہ، وہ نقطہ یہ ہے کہ دین کے چار پلر ہیں، چار ستون ہیں۔ دین کی بنیاد قرآن مجید فرقان حمید پر ہے، قرآن پاک کے بعد دین کی بنیاد حدیث رسول پر ہے، اور حدیث رسول کے بعد دین کی بنیاد اجماع پر ہے۔ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، پھر اجماع امت، اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ یہ اجماع کیا ہوتا ہے؟ پہلے سمجھیے کہ اجماع جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عالم ہیں، مجتہد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے قرآن پاک میں کہ اجماع حجت ہے، اور اجماع ایک ایسی چیز ہے جس جو دین کا ایک پلر ہے، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ایک درجن مرتبہ نہیں، دو درجن مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ 3 دن کے لیے اپنے گھر میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکلے۔ 300 بار قرآن پاک پڑھا، تب جا کر سورہ نساء کی آیت مبارکہ جو آج ہمارے سلسلے میں شامل ہے، آیت نمبر 115، اس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت مبارکہ ہے جس بات پر حجت ہے کہ اجماع جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے۔ فرمایا قرآن پاک کہتا ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر عمل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو مسلمان جب علماء کے مجتہدین کسی بات پر اجماع کر لیں تو وہ خود ایک دلیل ہو جاتی ہے، اور اس راستے کو چھوڑنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے اجماع کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اب اجماع کی کتنی اقسام ہیں؟ اجماع کی بہت ساری اقسام ہیں، 4 اقسام مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان قولی طور پر کسی بات پر اجماع کریں۔ اجماع ایسی باتوں پر ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، یعنی یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو صحابہ اکرام کسی ایسی بات پر اجماع کر لیں کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور قولی طور پر کریں، تو یہ اجماع بہت بڑی حجت ہے اور اس سے انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ دوسری قسم کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا سکوتی اجماع ہو، یعنی غیر اعلانیہ ان کا اتفاق رائے ہو کسی مسئلے پر، کبھی ان سے مخالفت مروی ہی نہ ہو، یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔ یہ بھی حجت ہے اور اس کی مخالفت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد حضرات تابعین یا تبع تابعین وہ کسی ایسے مسئلے میں اجماع کریں جس کے بارے میں حضرات صحابہ اکرام علی مردوان سے کوئی بات مروی نہ ہو، اس پر بھی ہم لوگ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ حضرات تابعین یا تبع تابعین کسی ایسے مسئلے میں اتفاق کر لیں کہ صحابہ اکرام کے مابین تو اس بارے میں اختلاف ہو، لیکن وہ کسی ایک صحابے کے قول پر اجماع کر لیں، یہ اجماع کی چوتھی قسم کہلاتی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تبع تابعین کے بعد ہمیں اجماع کی جو معرفت ہے وہ نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنے رسالے المنا و درر میں بیان فرمایا کہ 2 صدی کے بعد اجماع شرعی کے ادراک اور عرفان کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ من ادعی الاجماع علی امر فہو کاذب، کہ اب کوئی شخص کسی بات پر اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاذب ہے، یعنی وہ اجماع تو اب نہیں ہے کہ جو اجماع ایک بہت بڑی حجت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف فرعی اختلاف کہلاتا ہے، لیکن امت جو ہے مجموعی طور پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کے ساری امت کے جو علماء ہیں کسی ایسی بات پر جمع ہیں، ایسی بات سے متفق ہیں کہ جو گمراہی کا راستہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز یہ ہے اجماع سے ہٹ کر کہ مسلمانوں جمہور جو ہے اس کی رائے، جمہور علماء کی رائے اور غالب علماء کی رائے، اکثر علماء کی رائے، اس کی بھی جو پیروی کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے، اور یہ فتنوں کو روکنے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر جس عالم سے آپ پوچھئے کہ بھئی جب لفظ قرآن و سنت بولا جائے گا تو مراد کیا ہے؟ کہے گا کہ قرآن سے مراد کتاب اللہ ہے، سنت سے مراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں، آپ کی ادائیں ہیں. آپ یہ سوال پہلی صدی میں کرتے آپ کو یہی جواب ملتا، دوسری صدی میں کرتے یہی جواب ملتا، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی صدی، ساتویں صدی، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں، چودہویں، اور آج ہم پندرہویں صدی میں ہیں. آپ ان پندرہ صدیوں کے علماء سے پوچھتے کہ جب لفظ قرآن و سنت بولا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ امت کے ایک ایک صدی کا عالم، ایک ایک زمانے کا عالم، ایک ایک خطے کا عالم ایک ہی بات کہتا کہ جب لفظ قرآن و سنت کہا جائے گا اس سے مراد ہے قرآن سے مراد کتاب اللہ، اور سنت سے مراد ہے نبی اکرم رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کی ادائیں، اس سنت سے مراد یہ ہوتا ہے. اور سنت ہمارے نزدیک حجت ہے، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تو اہل سنت کہلاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں اس پندرہویں صدی کے اندر ایک لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو، ایک ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ سنت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی، سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نہیں ہیں، اور جو حدیث ہے یہ تو بطور دین تو بیان ہی نہیں ہوئی، اور کسی بات دینی بات کا حدیث سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا. اب بتائیے، پوری امت کے علماء ایک طرف اور ایک شخص کا اپنا دعویٰ ایک طرف. اب کوئی یہ شخص کہے کہ جناب تحقیق ہے، جناب کیسے تحقیق ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے وہ بھی جہنم میں. اور دوسری بات کیا فرمائی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ دے وہ بھی جہنم میں ہے. پندرہ صدیوں میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ سنت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ قابل عمل نہیں، آپ کے جو فرامین ہیں اس سے دین کی باتیں اخذ نہیں ہو سکتی. یہ وہ باتیں ہیں جو غیر سبیل المومنین ہیں، یہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، مسلمانوں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں فکری انتشار سے بچائے، مسلمانوں کو فکری اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے.